اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین پیام رحمان پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جس میں ہم قرآن مجید کے مختلف سوروں کا تعارف پیش کرتے ہیں اور آج باری ہے سورہ فتح کے تعارف کی، لہذا سورہ فتح کا ہم تعارف پیش کریں گے لیکن پہلے چند آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما.
بنام خدائے رحمان و رحیم. اے رسول، ہم نے آپ کو فتح دی، ایک نمایاں فتح، تاکہ اللہ آپ کی تحریک کی اگلی اور پچھلی خامیوں کو دور فرمائے اور آپ پر اپنی نعمت پوری کرے اور آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائے.
ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سورہ فتح کے تعارف کے ساتھ، اور ہمارے معزز مہمان مولانا سید احتشام حیدر رضوی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں کہ جن کے ساتھ ہم سورہ فتح کے تعارف کے حوالے سے سوالات کریں گے اور گفتگو کریں گے. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پیام رحمان کے اس پروگرام میں اور اس اسٹوڈیو میں. پچھلے ہفتے بھی ہم نے سورہ فتح کے مختلف موضوعات اور اس کی مختلف آیات پہ گفتگو کی تھی، تو آج چاہتے ہیں اسی سلسلے کلام کو آگے بڑھائیں اور مزید کچھ سوالات جو ہیں وہ آپ سے کریں. میں چاہتا ہوں کہ پچھلے ہفتے آپ نے کچھ مضامین کا ذکر کیا تھا جو اس سورہ کے اندر آئی ہیں اور کچھ آیات کی شکل میں اور کچھ اہم عنوانات کی صورت میں، تو مزید اہم جو اس کے موضوعات اگر باقی رہ گئے ہیں تو ان کو بیان فرما دیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں عرض کیا گیا کہ سورہ مبارکہ فتح قرآن مجید کا 48 سورہ ہے اور اس میں 29 آیات ہیں، اور یہ سورہ مدنی ہے اس لیے کہ صلح حدیبیہ سے واپسی کے موقع کے اوپر یہ سورہ نازل ہوا ہے. اس سورہ کے نزول کے بعد حضور سرور کائنات ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ یہ سورہ میرے نزدیک دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ صلح حدیبیہ کے بعد پیغمبر اسلام کی رسالت کے اوپر شک کیا جا رہا تھا، بعض لوگ پیغمبر کی رسالت پر شک کر رہے تھے اور طرح طرح کے اعتراضات پیغمبر کے اوپر وارد کر رہے تھے، پیغمبر کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات کر رہے تھے
کہ ہم جس سے بجائے عمرہ کرنے کے واپس جو ہے وہ کیوں جا رہے
واپس کیوں جا رہے ہیں اور آپ نے دب کر سلو کر لی، گویا کفار کے مقابلے میں آپ نے اپنی شکست کا اعتراف کر لیا ہے، اس طرح کے اعتراضات پیغمبر کے اوپر ہو رہے تھے. پیغمبر کو اس سے سخت تکلیف پہنچی. اس وقت پروردگار عالم نے اس سورہ کو نازل کیا کہ دنیا جسے شکست سمجھ رہی ہے، اے پیغمبر انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عنایت کی ہے. اور اسی کے ساتھ پروردگار عالم نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ اسلام میدان جنگ کی فتح کو فتح مبین نہیں کہتا ہے بلکہ میدان امن کی صلح کو فتح مبین کہتا ہے.
سبحان
اللہ. اس وقت سرکار دو عالم نے یہ اعلان کیا کہ یہ سورہ مجھے زمین اور آسمان سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ اس میں پیغمبر کی فتح مبین کا اعلان کیا گیا ہے جسے لوگ
پیغمبر کو گویا بشارت دی گئی ہے،
بشارت
فتح مبین کی،
فتح مبین کی بشارت دی گئی ہے کہ اس میں ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس سورے میں جو مضامین ہیں، مختلف مضامین ہیں، اس سورے میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ دین اسلام کا غلبہ جو ہے وہ پورے ادیان کے اوپر ہوگا. جتنے بھی دنیا میں ادیان پائے جاتے ہیں، دین پائے جاتے ہیں، مذاہب پائے جاتے ہیں، ان سب کے اوپر ایک دن دین اسلام جو ہے وہ غالب رہے گا. گویا یہاں بھی پروردگار عالم نے پیغمبر کی رسالت کی حقانیت کی ایک دلیل بیان کی ہے کہ مثلاً ایک آئندہ کی خبر دی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ دین اسلام تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے گا. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ پیغمبر اسلام یہ جو تعلیمات پیش کر رہے ہیں یہ اپنی طرف سے تعلیمات نہیں پیش کر رہے ہیں بلکہ یہ خداوند عالم کی طرف سے تعلیمات جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس سورے میں پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کے اوپر اور خود پیغمبر اسلام کے اوپر جو سکون نازل کیا ہے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے پیغمبر کے اوپر اور جو لوگ پیغمبر کے ساتھ ہیں صاحبان ایمان ہیں ان کے اوپر ہم نے سکون کو نازل کیا ہے، اطمینان قلب کو کا تذکرہ کیا ہے، ان کے اوپر ہم نے وقار کو نازل کیا ہے، اطمینان کو نازل کیا ہے جس کے ذریعے سے یہ کفار سے مقابلہ انہوں نے کیا۔ ورنہ ایک طرف دشمنان اسلام کی تعداد، دوسری طرف 1400 افراد، ایک طرف اسلحہ لے کر لوگ آئے ہوئے ہیں، دوسری طرف یہ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، ان کے پاس سامان جنگ بھی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں انسان جو کو پریشان ہونا چاہیے، لیکن اس وقت پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کی اور صاحبان ایمان کی مدد کی کہ ان کے اوپر سکون اور وقار کو نازل کیا کہ وہ ظاہر ہے کہ دائرے جو راستہ تھا پروردگار عالم کا، جو پروردگار عالم نے اصول بیان کیے تھے، ان اصول سے وہ نہیں ہٹے، کوئی پریشانی ان کے اوپر نہیں آئی۔ اسی طریقے سے سورے میں زمین اور آسمان کی بادشاہی کا ذکر کیا گیا، زمین اور آسمان کا مالک پروردگار ہے، زمین اور آسمان کا ملک اللہ کے لیے ہے۔ اب یہاں بھی ہر انسان کو اس طرح متوجہ رہنا چاہیے کہ جب زمین اور آسمان اور جو کچھ اس میں ہے اس کا مالک پروردگار ہے تو انسان کسی دوسرے سے کیوں کوئی امید رکھے؟ اگر امید رکھے تو اس کے پاس، جس کے پاس زمین بھی ہے اور آسمان بھی ہے، جو زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ اسی طریقے سے اس آیت میں مغفرت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ پروردگار جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے۔ اور آخر میں پیغمبر اسلام کی رسالت کا تذکرہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد اصحاب پیغمبر کے اوصاف کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اوصاف اصحاب پیغمبر کیا ہیں، پیغمبر اسلام کے جو صحابی ہیں، جو اصحاب ہیں، ان کے ساتھ رہنے والے ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں۔ اور پھر آخر میں جہاں سورہ ختم ہوتا ہے وہاں پروردگار عالم نے صاحبان ایمان اور وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے والے ہیں ان سے خدا نے مغفرت کا بھی وعدہ کیا ہے اور ایک عظیم اجر کا وعدہ کیا ہے۔
قبلہ میں بالکل آپ کا جو آخری نقطہ تھا اور سورہ فتح کی آخری آیت بھی ہے اسی سے ہم شروع کرتے ہیں۔ مزید جو سوالات ہیں آیت با آیت اور موضوعات جو آپ نے بیان کیے، اس میں جو آخری سورہ، اس سورہ کی جو آخری آیت ہے یعنی آیت نمبر 29 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اور یہ آیت ختم ہوتی ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ تو اس آیت کے اندر پیغمبر کے جو اصحاب ہیں ان کی کچھ صفات کا ذکر کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان صفات کو بیان کریں کہ اس آیت کے اندر جو تقریباً 6 لائنوں پر مشتمل ایک طولانی آیت ہے نسبتاً دوسری آیتوں کے، تو ان میں کون کون سی صفات کو پروردگار نے بیان کیا ہے؟
جیسا کہ آپ نے تلاوت کی، سب سے پہلے پیغمبر اسلام کی رسالت کا تذکرہ کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اصحاب پیغمبر کا تذکرہ کیا گیا ہے ان الفاظ کے ساتھ، والذین معہ، وہ لوگ جو پیغمبر کی معیت میں ہیں، جو لوگ پیغمبر کے ساتھ ہیں۔ یہاں بھی معیت کا مفہوم ایک وسیع مفہوم ہے، فقط پیغمبر کے زمانے میں جو لوگ ہیں، پیغمبر کے ساتھ مکان کے اعتبار سے شریک ہیں، جہاں پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جس زمانے میں پیغمبر ہیں اس زمانے میں وہ بھی ہیں، ظاہر یہ مفہوم مراد نہیں ہے، بلکہ ماہو سے مراد ایک اس کا وسیع تعلق ہے، یعنی ماہو یعنی پیغمبر کے ساتھ، جو فکر میں بھی پیغمبر کے ساتھ ہے، عقیدے میں بھی پیغمبر کے ساتھ ہے۔ ورنہ ماہو سے مراد اگر یہ لیا جائے کہ جو لوگ پیغمبر کے زمانے میں تھے، یا پیغمبر جس مکان میں بیٹھے تھے وہ پیغمبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس میں بہت سے منافقین تھے، بہت سے ایسے افراد تھے جو اصلاً پیغمبر کی رسالت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ لہذا یہاں فقط اٹھنے بیٹھنے یہ جو ہے یہ صحابیت کا معیار نہیں ہے، صحبت کا معیار فقط اٹھنا اور بیٹھنا نہیں ہے، والذین معہ یعنی پیغمبر کے ساتھ فکر میں بھی ہوں، پیغمبر کے ساتھ عقیدے میں بھی ہوں،
یعنی مکمل اور کامل ایمان رکھتے ہوں،
ایمان رکھتے ہوں جس راستے کے اوپر پیغمبر ہے وہ اس راستے کے اوپر رہے، یعنی تمام چیزوں میں پیغمبر کے ساتھ ہوں.
بس معیت کا جو مفہوم ہے بہت زیادہ وسیع نہیں ہے،
جی
تھوڑا محدود ہے، یعنی ہر شخص جس نے بھی کسی بھی طریقے سے پیغمبر کے ساتھ زندگی گزاری ہو وہ سب کے سب حقیقت میں پیغمبر کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ پیغمبر کے ساتھ ہیں کہ جو فکر کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے اور پیغمبر پر ایمان رکھنے کے اعتبار سے پیغمبر کے ساتھ ہیں.
یعنی صحبت اور صحابیت کا مفہوم اس سے زیادہ دقیق ہے، یعنی ایک مرتبہ صحابیت ایک مادی رشتہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن امیت ایک معنوی تعلق ہے. مثلا یہاں جو صحابیت مثلا ہر ساتھ رہنے والا، یہ اس کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ معیت یعنی ایک معنوی تعلق جو ہے جس کا پیغمبر کے ساتھ ہے، تو جو ہر صحابی کو حاصل نہیں ہے جس کے اندر یہ صفات پائے جاتے ہوں. وہ صفات کیا ہیں جس کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے کہ ایک صحابی یا پیغمبر میں کیا صفات ہونے چاہیے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ کن صفات کے حامل کو پیغمبر کا صحابی کہا جائے گا. یہیں سے بھی یہ نقطہ واضح ہو جاتا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہر بیٹھنے والا وہ جو ہے ماہو اس کے اوپر صادق نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یہ شرائط ہیں. کیا شرائط ہیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اشداء علی الکفار، وہ کفار کے مقابلے میں سخت ہے، کفار کے اوپر سخت ہے. دوسری صفت یہ ہے کہ وہ آپس میں رحماء بینہم، وہ آپس میں انتہائی مہربان ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آتے ہیں، شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، ایک دوسرے کے درد میں مشکلات میں شریک ہے. تیسری صفت ہے کہ وہ بارگاہ خدا میں سر خم کیے ہوئے ہیں، وہ بارگاہ خدا میں اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں، یعنی خدا کے تمام قوانین کے مقابلے میں
سر تسلیم خم ہے،
اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں، خدا کے احکام کے سامنے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں. یعنی ان کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ تصور عبادت سے، خدا سے خالی نہیں ہے، بلکہ وہ زندگی کے ہر لمحے میں اپنے کو خدا کی بارگاہ میں دیکھتے ہیں. اس کے بعد چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خدا کے فضل و کرم اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں. اور آخر میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ کثرت سجود کی وجہ سے اصحاب پیغمبر ان کے چہرے پر سجدوں کے نشانات ظاہر ہیں. یہ اصحاب پیغمبر کی پانچ نشانیاں ہیں جس کا تذکرہ قرآن مجید نے اس سورے میں کیا ہے.
رضوی صاحب، یہاں پہ آپ نے جو پہلا نقطہ اصحاب پیغمبر کی بنسبت جو قرآن مجید نے اسے بیان کیا ہے بہت ہی صراحت کے ساتھ، والذین معہ اشداء علی الکفار، گویا ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ اسلامی تعلیمات میں بالکل ابتدا ہی سے یہی چیز، یعنی پہلے کفار کی اور کفار کے جتنے ماننے والے خدا ہیں سب کی نفی، جس طریقے سے کلمہ لا الہ الا اللہ کے اندر بھی ایسا ہے کہ سب سے پہلے تمام بتوں کی نفی ہے، تو جو پیغمبر کے اصحاب ہیں ان کی بھی ایک صفت یہ ہونی چاہیے، جہاں وہ لا الہ الا اللہ کہہ چکے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ چکے ہیں، وہیں پہ کفار کی بھی وہ نفی کریں، ان کے ساتھ شدت کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کریں، یعنی ان کے ساتھ کسی طرح کا جو ہے وہ نرم رویہ اختیار جو ہے وہ نہ کریں. کیا ایسا نہیں ہے، یعنی کہ اسلامی تعلیمات میں یہ چیزیں بہت واضح اور صراحت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں؟
دو نقطے یہاں جو قرآن میں بیان کیے گئے، ایک اشداء علی الکفار، کفار کے اوپر یہ سخت ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ کفار سے مثلا تندخوئی کے ساتھ پیش آتے ہیں، کفار کے ساتھ مثلا یہ ترستی کے ساتھ پیش آتے ہیں، کفار کے ساتھ یہ تند ہوتے ہیں، بد اخلاق ہوتے ہیں. ظاہراً مفسرین نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ یہ اشداء علی الکفار یعنی کفار کے سامنے یہ سخت ہے، یعنی کفار کسی بھی طریقے سے انہیں اپنی طرف مائل نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے سامنے یہ پتھر کی ایک چٹان کے مانند ہے، ان کے سامنے یہ پتھر کی ایک چٹان کے مانند ہے کہ ان کو کفار اپنی طرف جو ہے وہ مائل نہیں کر سکتے، یا ان کی نشانی یہ ہے کہ اشداء علی الکفار یعنی کسی بھی طریقے سے کفار ان کو ان کے مذہب سے نہیں پھیر سکتے،
ورنہ ظاہر ہے یہی اصحاب ہیں اور یہی افراد ہیں جو پیغمبر کے ساتھ ہیں، جنہوں نے کفار میں جا کے تبلیغ کی دین اسلام کی. تو ظاہر تبلیغ کے لیے ایک سب سے اہم پہلو اور ایک اہم صفت کسی مبلغ کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ نرم رویہ اختیار کرے، خوش روئی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ. لیکن جہاں دین مذہب کے دفاع کی بات آتی ہے وہاں یہ شدید بھی ہیں اور کوئی انہیں اپنی طرف مائل نہیں کر سکتا، کوئی ان کے اندر نفوذ نہیں کر سکتا،
نہیں کر سکتا، داخل نہیں ہو سکتا. اسی لیے عرب جو کہتے ہیں نا شدید، کہاں بولتے ہیں، کہتے ہیں فلان شدید علیہ، فلا شخص اس پر شدید ہے، یعنی اس کو رام کرنا اور اپنے مطلب پر لانا اس کے لیے مشکل ہے، یعنی کفار ان کو اپنے مقصد میں کے لیے نہیں استعمال کر سکتے ہیں. یہ اصحاب پیغمبر کی، یعنی جو واقعی مسلمان ہیں، ان کی نشانی ہے کہ ایک طرف سے وہ سخت ہیں دشمنان اسلام کے سامنے، اور دوسری طرف سے رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے ہیں. لیکن یہ در حقیقت والذین معہ کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ پیغمبر کے ساتھ ہیں فکر میں، عقیدے میں، ان کی نشانی یہ ہے. یعنی اگر آج بھی آپ پیغمبر کا واقعی کلمہ گو تلاش کریں تو اس کی بھی یہی نشانی ہونا چاہیے کہ وہ دشمنان اسلام کے مقابلے میں سخت ہوں، ان سے ساز و سازش نہ کریں، ان سے نرم رویہ نہ اختیار کریں، اور مسلمانوں کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربان ہوں. لیکن اگر آپ صورتحال کا جائزہ لیں، کیا آج اسلامی ممالک
عملی طور پر،
اسلامی ممالک مسلمان، کیا ان کا رویہ یہی ہے؟ قرآن کی اس تعلیم میں اور مسلمانوں میں کتنا فاصلہ ہو گیا؟ اگر آج آپ دیکھیں تو بعض علاقوں میں، بعض ممالک میں بالکل برعکس نظریہ سامنے آتا ہے. مثلا وہ مسلمانوں کے لیے سخت ہیں، اشداء المسلم علی المسلمین، مسلمانوں کے لیے وہ سخت ہیں، لیکن دشمنان اسلام کے ساتھ ان کا بہترین رویہ ہے، دشمنان اسلام کے ساتھ وہ مہربان ہیں. کتنا فاصلہ ہو گیا تعلیم قرآن میں.
آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے عرب ممالک میں اس وقت تمام مسلمان ایک آواز ہو کے اپنے حکمرانوں کے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اور یقیناً اگر یہ بھی حکمران بظاہر مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن انہوں نے کفار کے اوپر جو ہے وہ کفار کے سہارے سے ہی کھڑے ہوئے ہیں، اور کفار اور استعمار جو ہے وہ ان کی مدد کرتا ہے، اور یہ اپنے ہی عوام پر، اپنی ہی رعایا پر جو مسلمان ہیں وہ بھی کلمہ گو ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، سب اعتقادات جو مسلمان ہیں وہ سب، لیکن ان پر سختی کرتے ہیں. بالکل الٹ ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ آج کے ہمارے بہت سارے مسلمان، چاہے وہ حکمران ہوں یا حکمران کے علاوہ عوام کے اندر بھی بعض ایسے ہیں کہ جو کفار کے ساتھ تو اچھے ہیں لیکن اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت برے ہیں. تو یہاں پہ ایک وقفہ لے لیتے ہیں. اگر سے یہ بہت بہترین موضوع ہے اور آج کے ماحول کی بھی عکاسی کرتا ہے، اور معیت کا معنی بھی سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ وہ افراد کے جو منافق تھے یقیناً ان کے اندر یہ معیت نہیں پائی جاتی، وہ بالکل برعکس ہیں، الٹے ہیں. وہ کفار کے ساتھ جا کے جب ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب ادھر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. بس یہ افراد کہ جو رسول کے ساتھ ہیں، ان کے اندر یقیناً معیت والی صفت جو ہے وہ نہیں پائی جاتی. بہت بہت شکریہ قبلہ. ناظرین دیکھتے رہے پروگرام پیام رحمان، جس میں سورہ فتح کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فتح.
يا من يفتش عن دين وتبصير يا طالب الحق والخيرات والنور يا من يفتش عن دين وتبصير.
صلح حدیبیہ سے واپس جاتے ہوئے راستے میں سورہ فتح، فتح و نصرت کی نوید لے کر نازل ہوئی. چنانچہ بعد میں سب نے عملاً دیکھ لیا کہ اس معاہدے کی برکت سے اسلام کو ایک باغیانہ تحریک کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک دین کے طور پر تسلیم کیا گیا. جنگ بندی سے امن کی فضا بحال ہو گئی، جس میں اسلام نے خوب پھلنا پھولنا شروع کیا. صرف چند ماہ بعد خیبر فتح ہو گیا، اور دو سال کے قلیل عرصے میں 1400 کا یہ لشکر 10,000 کی تعداد کے ساتھ مکے میں داخل ہو گیا.
حقاً يبين بتيسير وتنوير هذه معاني. فقير قد بدت وجلاها حقا يبين بتيسير.
يعني السل سے آن حضرت کے لشکر کی اگلی پچھلی کوتاہیوں کی تلافی کر دی گئی اور اس سل سے فتح و نصرت کے وہ دروازے کھل گئے جو پچھلے 19 برسوں میں نہ کھل سکے تھے. واضح رہے کہ اگرچہ یہاں خطاب رسول اللہ سے ہے لیکن کوتاہی خود رسول اکرم سے صادر نہیں ہوئی بلکہ اس مشن میں شریک لوگوں کی طرف سے وقتاً فوقتاً ہوتی رہی.
ناظرین آپ کو پیام رحمان پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور سورہ فتح کا تعارف پیش کر رہے ہیں ہمارے معزز مہمان قبلہ سید احتشام حیدر رضوی صاحب. رضوی صاحب ابھی اشداء علی الکفار رحماء بینہم پہ کچھ گفتگو ہوئی, اگر اس پہ کوئی اور نقطہ ہے تو بیان کرنے والا. میں اگلا سوال ہی کرنا چاہ رہا تھا کہ اسی آیت کے اندر آیت نمبر 29 یعنی سورہ فتح کی جو آخری آیت ہے اس میں اصحاب پیغمبر کی ایک اور صفت بیان کی ہے جس کو آپ نے اشارتاً بیان کیا کہ ان کی پیشانی پہ یا ان کے چہروں پہ سجدوں کے نشانات ہوتے ہیں. تو یہ سجدوں کے نشانات یا سجدے کے جو نشان ہیں اس سے مراد کیا, یعنی جو پیشانی پہ کٹھے وغیرہ پڑ جاتے ہیں وہ مراد ہے یا نہیں کسی اور چیز کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی ہے؟
اس سلسلے میں ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے قرآن نے بھی وجہ کا لفظ استعمال کیا ہے, چہرہ
پیشانی کا لفظ استعمال نہیں,
پیشانی کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے, چہرے کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ان کے چہرے کے اوپر سجدے کے آثار ہیں. لہذا اس صورت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ پیشانی کا گڈھا نہیں ہے, پیشانی کا وہ گڈھا نہیں ہے جو عام طور سے بعض لوگوں کے پیشانی کے اوپر کثرت سجود کی وجہ سے ظاہر ہو جاتا ہے, اگرچہ بلکہ اس سے مراد خدا پرستی, کریم النفس ہونا, حسن اخلاق اور وہ آثار مراد ہیں جو خدا کے سامنے جھکنے سے پیدا ہوتے ہیں.
اور چہرے انسان کے چہرے پہ جو نورانیت پیدا
نورانیت
ہوتی
جو
ہے.
پیدا ہوتی ہے یعنی ظاہر سی بات ہے کہ ایک عبادت گزار کا چہرہ اور ایک سرکش کا چہرہ,
فاسق و فاجر کا چہرہ یقیناً فرق,
دونوں میں فرق ہے. ایک متواضع انسان کا چہرہ اور ایک مثلاً متکبر انسان کا چہرہ, ان دونوں کے درمیان میں یقیناً فرق ہوگا. ایک حسن اخلاق اچھے اخلاق رکھنے والے کا چہرہ اور ایک بد اخلاق کا چہرہ, ان دونوں کے درمیان میں فرق ہوگا. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کا چہرہ ایک کھلی کتاب ہے جس کے صفحات پر آدمی کے نفس کی کیفیات بآسانی دیکھی جا سکتی ہیں. لہذا یہاں جو قرآن مجید نے اصحاب پیغمبر کے صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ان کے چہرے کے اوپر سجدوں کے نشانات ہوتے ہیں, اس سے مراد یہ ہے کہ ان کا پورا وجود گویا جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں, یعنی ان کے چہرے سے بھی آثار جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں نیکی کے. یہ ایک نظریہ ہے, اگرچہ بعض مفسرین نے یہ نقطہ بھی بیان کیا ہے کہ اس سے مراد ظاہری اثر کو لیا ہے, یعنی وہی پیشانی کا گٹا جو پیدا ہو جاتا ہے, کہا کہ یہ یا خاک کا وہ اثر جو سجدہ کی جگہ کے اوپر پیدا ہو جاتا ہے, بعض لوگوں نے یہ معنی مراد لیے ہیں. لیکن اگر غور کیا جائے تو وہ پہلے معنی جو ہیں وہ زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں کہ ان کے چہرے سے یعنی ان کے وجود سے خدائی رنگ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, ان کے اخلاق سے, ان کے کردار سے, حتیٰ کہ ان کے چہرے سے.
قبلہ اگر ہم اس ظاہری نشان کو مومن ہونے کی یا صحابی پیغمبر ہونے کی علامت مان لیں تو پھر تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو جن کی عبادت کے اندر روح جو ہے وہ نہیں ہے, یعنی روح عبادت سے ان کی عبادت جو ہے وہ خالی ہے, تو صرف وہ سر پہ سر مارے جا رہے ہیں کوے کی طرح, جنہوں کا احادیث میں بھی ہے کہ بہت سی نمازیں بہت سی عبادتیں ایسی ہیں کہ جو سوائے مشقت کے انہیں اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, یا اگر ہم صرف عبادت گزار کے دنیا کا شاید سب سے بڑا عبادت گزار اگر ہم شمار کریں تو شیطان شاید جس نے زمین کے ایک ایک گوشے پہ جو عبادت کی ہے. تو شاید میں اپنی دانش کی بات کر رہا ہوں، تفاسیر سے میں کچھ عرض نہیں کر رہا، کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ
ہو سکتا آپ کا بیان جو ہے وہ اسی نظریے کی تائید ہے کہ پیشانی کا گٹا اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ انسان کا پورا وجود جو ہے وہ یہ بتائے کہ یہ عبد الہی ہے، یہ بندے پروردگار ہے، یہ واقعی
اس کے چہرے سے اس کے
عمل سے پیغمبر کے ساتھ
یقیناً، یا آج کے دور میں بھی اگر یہ صفت کسی کے اندر پائی جاتی ہو تو روایات کی روح سے وہ شخص بھی پیغمبر کی معیت میں ہے، اگرچہ پیغمبر کے دور سے بہت دور ہے اور اس زمانے سے بہت دور ہے، لیکن اگر یہ صفات ہیں تو پیغمبر کے ساتھ ہے اور پیغمبر کا صحابی، اس معنی میں نہیں لیکن ایک عمومی معنی کے اندر پایا جاتا ہے۔ ایک اور سوال جو بہت ہی شاید اہم سوال ہو سکتا ہے، اس آیت کا نچوڑ کہ جو یہ آیت بیان کر رہی ہے، آیت نمبر 29 سورہ فتح کی، کہ یہاں پہ اصحاب پیغمبر کی بہت سی صفات کا ذکر کیا، ان کے چہرے پہ سجدے کے نشانات ہیں، وہ کفار کے ساتھ جو ہیں وہ شدید ہیں اور مومنین کے ساتھ آپس میں بہت رحیم ہیں اور مہربان ہیں، تو یہاں سے ایک عدالت صحابہ کا ایک نظریہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جو افراد پیغمبر کے ساتھ ہیں وہ سب کے سب عادل ہیں اور ان کی مغفرت کا ذکر کیا گیا ہے، تو کیا یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آنے والی ہے کہ جو بھی پیغمبر کے ساتھ ہے وہ سب کے سب ان کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں اور سب کے سب وہ عادل ہیں؟
ظاہر ہے کہ خود قرآن مجید نے اصحاب واقعی کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ صفات کے مالک جو ہیں وہ واقعی اصحاب پیغمبر ہیں، وہ واقعی پیغمبر کے ساتھ ہیں۔ اگر یہ عدالت صحابہ کا جو آپ نے بھی تذکرہ کیا، یہ دانش مندوں کے درمیان میں، علماء اسلام کے درمیان میں طویل بحث ہے اس کے اوپر
اور اختلافی مسئلہ ہے،
مثلا بعض لوگ اس میں اس نظریے کے قائل ہیں کہ جتنے بھی اصحاب ہیں پیغمبر اسلام کے، جتنے بھی صحابی ہیں، جس نے بھی پیغمبر کو دیکھا، جو بھی پیغمبر کے ساتھ رہا، وہ سب کے سب عادل ہیں، ان کے اوپر کسی طرح کی کوئی تنقید نہیں کی جا سکتی، ان کے اوپر کسی طرح سے کوئی تبصرہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر آپ جائزہ لیں خود انہی آیات کا تو اندازہ ہوتا ہے کہ مثلا یہ نظریہ جو ہے وہ ایک سیاسی نظریہ ہے، جو
اس کے بارے میں روایات بھی بعض افراد نے پیغمبر سے منسوب کر کے مثلا روایت بیان کی ہے کہ اصحابی کن نجوم ایہم مثلا اقتدیتم اہتدیتم، کہ تم ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پائے جاؤ گے۔
یقیناً اسی طریقے سے مثلا یہ روایات جو ہے وہ پیش کی گئی ہیں، البتہ ان کے اوپر ایک موقع کے اوپر الگ بحث ہونی چاہیے کہ اس سے کیا مراد ہے، اور روایات جو ہے وہ، لیکن یہ خود عقل کے ساتھ یہ نظریہ سازگار نہیں ہے کہ مثلا تمام اصحاب عادل ہیں۔ قرآن مجید نے شرائط بیان کی ہیں کہ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ایمان کے ساتھ عمل صالح انجام دیں۔ خداوند عالم نے ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو، نیک عمل انجام دینے والوں کے لیے وعدہ کیا ہے، مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور ان سے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ لہذا عقل کے ساتھ یہ بات سازگار نہیں ہے کہ سارے کے سارے اصحاب جو ہیں وہ عادل ہو، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ خود پیغمبر اسلام کی زندگی میں اور پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد اصحاب دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، حتیٰ بعد میں جو مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے، مثلا جنگ جمل، نہروان، صفین، اس میں اصحاب پیغمبر تھے، یعنی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں تھے۔ لہذا اگر تمام اصحاب کو عادل مان لیا جائے کہ سارے کے سارے اصحاب عادل ہیں، تو جنگ صفین میں کیا ہو رہا تھا؟ جنگ صفین میں بھی اصحاب دو حصوں میں تقسیم تھے، اور جو عظیم ترین صحابی تھا، جو خلیفہ رسول تھا، اس کے مقابلے کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے تھے، اس سے لوگ جو ہے قتال کر رہے تھے۔ لہذا خلیفہ رسول یعنی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے تو جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، کیا ان کی عدالت بھی باقی رہ گئی؟ کیسے سارے اصحاب کو عادل کہا جا سکتا ہے؟ اور خود تاریخ میں اگر آپ دیکھیں، بعد پیغمبر خود جو انقلاب آیا اور ایک تبدیلی پیدا ہوئی، کتنی جنگیں ہوئیں اصحاب کے درمیان میں، تو کیا سارے اصحاب کو جو ہے وہ عادل کہا جا سکتا ہے؟
یعنی جنگ ہو رہی ہے دو صحابیوں کے درمیان یا دو صحابیوں کے گروہوں کے درمیان، دونوں کو حق مان لیں تو یہ اجتماع ضد ہے، بالکل دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں اور دونوں کو حق مانیں یہ صحیح نہیں، دو ضد ایک دوسرے کی ایک جگہ پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی، اور یہاں پہ جو ہے وہ بعض علماء اسلام کے نظریے کے مطابق ایسا ہو گیا، یعنی عملی طور پر، جبکہ عقلاً جو یہ چیز
عقلاً سازگار ہے نا، تاریخ سے یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ سارے کے سارے اصحاب جو ہیں وہ عادل ہوں۔
اور پھر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو روایات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں کہ علی مع الحق والحق مع علی، کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے، ان اور اس طرح کی اور بھی جو روایات ہیں،
علی حب کا تقوی و ایمان و بغض کا کفر و نفاق،
بالکل ایسا ہے روایات ہیں،
علی کی محبت تقوی ہے، ایمان ہے، علی سے بغض جو ہے کفر اور نفاق ہے. اب ظاہر ہے کہ جب علی سے بغض رکھنا کفر اور نفاق ہے، اور جہاں مولا کائنات کے مقابلے میں لوگ کھڑے ہو جائیں
جنگ کرنے
کے لیے، تو کیا وہ بھی عادل ہے؟
یقیناً اس سے تو یہ بالکل سمجھ میں آتا ہے، اور بالکل واضح طور پر بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ افراد جو ہے وہ عادل نہیں کہلا سکتے. میں اس موضوع سے آگے بڑھتے ہوئے، اگر کوئی نقطہ ہے قبلہ رضوی صاحب تو آپ بیان کر دیجئے، لیکن میں ایک اور سوال کی طرف جانا چاہ رہا ہوں کہ اسی سورہ کی، یعنی سورہ فتح کی آیت نمبر 26 کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلہا وکان اللہ بکل شیء علیما. تو آیت نمبر 36 جو ہے وہ جس طریقے سے آپ نے بیان کیا کہ اللہ نے پیغمبر پہ اور ان کے اصحاب پہ جو ہے وہ اطمینان جو ہے وہ نازل کیا، سکون کو نازل کیا، تو یہ آیت کیا بیان کر رہی ہے؟
آیت نمبر 26 فرمایا،
جی آیت نمبر 26 ہے،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی. یہ آیت مراد
جی.
یہاں پروردگار عالم نے پیغمبر کے اوپر اور صاحبان ایمان کے اوپر سکون کو نازل کیا، سکینت کو نازل کیا. یہ سکون کیا ہے؟ جیسا کہ اشارہ کیا گیا کہ سکون سے مراد یہاں صبر اور وقار ہے، جس کے ساتھ نبی اور مسلمانوں نے کفار قریش کی اس جاہلانہ حمیت کا مقابلہ کیا. یعنی وہ ان کی ہٹ دھرمی کے مقابلے میں یہ خود آپے سے باہر نہیں ہوئے، یہ عدالت کے راستے سے نہیں ہٹے، بلکہ جو پروردگار عالم نے اصول بیان کیے تھے یہ انہی اصول کے پابند رہے. پروردگار عالم نے ان کے اوپر سکون اور وقار کو نازل کیا اور مومنین کو تقوی کا پابند بنایا، والزمہم کلمۃ التقوی. اب یہاں مفسرین کے درمیان میں ایک بحث ہوئی کہ یہ کلمہ تقوی سے مراد کیا ہے، یہ کلمہ تقوی کیا ہے. اس سلسلے میں اگر ہم روایات کا سہارا لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ تقوی سے مراد یہاں توحید ہے. مثلاً صاحب تفسیر قمی نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ یہ کلمہ تقوی جو ہے اس آیت میں، کلمہ تقوی سے مراد توحید ہے. یا صاحب علل الشرائع یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں فرمایا کہ کلمہ تقوی سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، یعنی انسان لا الہ الا اللہ کا پابند ہو، روز قیامت کے اعمال کے ترازو کو سنگین کر دے گا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ. اسی طریقے سے صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ تقوی سے مراد خدا کے اوپر ایمان ہے. اور بعض احادیث میں یہ تذکرہ اہل بیت اطہار نے کیا ہے کہ کلمہ تقوی سے مراد ہم ہیں. مثلاً مولا کائنات نے فرمایا کہ کلمہ تقوی سے مراد علی بن ابی طالب اور ان کے ساتھ رہنے والے ہیں. پیغمبر اسلام نے فرمایا ایک حدیث میں کہ کلمہ تقوی سے مراد ہم اہل بیت ہیں. اگر ان روایات کو جمع کیا جائے جگہ کے اوپر تو ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ مثلا ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ کلمہ تقوی سے مراد توحید ہے، ایک جگہ کہا جا رہا ہے کلمہ سے مراد جو ہے وہ امامت ہے، ولایت ہے،
یا ہم اہل بیت ہیں،
یا ہم اہل بیت ہیں. مطلب در حقیقت توحید کا مکمل تصور اسی وقت متحقق ہوتا ہے جب نبوت کے اوپر بھی ایمان لایا جائے اور امامت کے اوپر بھی ایمان لایا جائے.
یعنی اہل بیت کی جو عصمت و طہارت ہے اور ان کی جو امامت و ولایت ہے، انسان اس پہ ایمان لے آئے، پیغمبر کی نبوت پہ ایمان لے آئے، تو یہ خود در حقیقت وہ توحید
کا مکمل
کا ایک مکمل ہے. بالکل.
مثلا ظاہر ہے کہ
توحید کامل ہو جاتی ہے،
ظاہر ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ ہم جب خدا کی وحدانیت کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، خدا کو ایک مانتے ہیں، تو خدا کے جو بھی بتائے ہوئے راستے ہیں، خدا کے جو بتائے ہوئے اصول ہیں، ہم ان کے اوپر عمل کرتے ہیں. نبوت کے اوپر بھی ایمان لانا ہے، امامت کے اوپر بھی ایمان لانا ہے. مشہور حدیث ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے نیشاپور میں جو آپ نے حدیث بیان فرمائی تھی اس میں اسی امامت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا ایک قلعہ ہے، میرا ایک قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا، لیکن بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، کلمہ لا الہ الا اللہ حسن ہے، قلعہ ہے، لیکن کچھ شرائط ہیں، وہ انا من شروطہا، اور ہماری امامت جو ہے وہ ان شرائط میں سے ہے.
سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ قبلہ، یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ پروگرام جاری رہے گا. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام پیام رحمان، جس میں سورہ فتح کا تعارف پیش کر رہے ہیں. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور سورہ فتح کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے، اور ہمارے مہمان ہیں سید احتشام حیدر رضوی صاحب. قبلہ رضوی صاحب، شاید ہمارے پاس اس کے بعد چار پانچ ہی منٹ باقی رہیں گے، اور اس میں ہم اسی سوال کی طرف آنا چاہتے ہیں کہ جو نسبتاً مفصل ہے اور اہم ہے، اور ایک آیت اس سلسلے میں اسی سورہ کے اندر موجود ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وللہ ملک السماوات والارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وکان اللہ غفور الرحیم. اس آیت کے اندر پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان، ملک زمین و آسمان، جو کچھ ہے وہ سب پروردگار کا ہے، اللہ کا ہے، اور وہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہے عذاب کرتا ہے، اور وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو اس آیت کے اندر پروردگار اعلان کر رہا ہے کہ جسے چاہے وہ بخش دے، جسے چاہے وہ عذاب کرے. تو اس سے ہو سکتا ہے کہ بعض افراد کے جو گناہ کر چکے ہیں یا گناہ کرتے ہیں، وہ اپنے گناہوں کی توجیہ کریں، بجائے اس کے کہ توبہ کریں، وہ توجیہ کرتے ہیں اپنے عمل کی اور اپنے گناہ کو صحیح گرداننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں,
ہم نے خدا نے مغفرت کا وعدہ کیا,
بالکل اپنے پروردگار نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور توبہ کا جو ہے حکم دیا ہے, تو یہ کیا مطلب ان دونوں باتوں میں کس طریقے سے ہم جو ہے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں؟
یہاں پروردگار عالم نے آیت کے آخر میں اپنے غفور اور رحیم ہونے کا اعلان کیا ہے, اور اس کے بعد جو بیان کیا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, یہاں بھی مغفرت کو عذاب کے اوپر مقدم کیا ہے. یعنی ذہن انسانی کو کی تربیت کے لیے خداوند عالم نے مغفرت کو مقدم کیا ہے. یعنی اگر انسان توبہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے اور توبہ کر لے تو خداوند عالم مغفرت کے لیے تیار ہے.
سبحان اللہ.
التوبۃ منکم, توبہ تمہاری طرف سے, مغفرت ہماری طرف سے. مغفرت کو اللہ نے مقدم کیا ہے عذاب کے اوپر, لیکن یہ گناہ کی توجیہ, یعنی یہ اس کے لیے ہے جو توبہ کرنا چاہتا ہو, اس کے لیے مغفرت ہے خدا کی. لیکن لوگ توبہ کرنے کے بجائے اپنے گناہ کی توجیہ کرتے ہیں, اور یہ بہت بڑی بیماری ہے جو طول تاریخ میں پائی جاتی ہے. قرآن مجید نے بھی اس کے نمونے پیش کیے ہیں, اور آج بھی اگر آپ دیکھیں اپنے سماج میں اور معاشرے میں تو اندازہ ہوگا کہ بہت سے لوگ اپنی غلطیوں پر نادم ہونے کے بجائے, اپنے گناہ کی مغفرت کے بجائے وہ اپنے گناہ کی توجیہ کرتے ہیں, اور اس فعل کو صحیح کرنے کے لیے, اس عمل کو صحیح کرنے کے لیے دلیلیں پیش کرتے ہیں. جب تک یہ بیماری انسان کے اندر رہے گی اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا, اور یہ انسان در حقیقت اپنے گناہ کی توجیہ کر کے, اپنے برے عمل کی توجیہ کر کے خود اپنے کو دھوکہ دے رہا ہے. اس نے اپنے لیے جو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, یہ اپنے لیے توبہ کا دروازہ بند کر رہا ہے در حقیقت. لہذا انسان کو اس طرح متوجہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے اس سے, کوئی گناہ ہو گیا ہے, یا کوئی ایسا وہ کام انجام دے رہا ہے جو خلاف شرع ہے, خلاف اسلام ہے, تو انسان اپنے عمل کی اصلاح کرے, توبہ کرے, بجائے اس کے کہ اس عمل کی توجیہ کرے. اور اس وقت تک انسان کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنی برائیوں کی توجیہ کرتا رہے گا. قرآن مجید نے بہت سے نمونے پیش کیے ہیں, ظاہر قرآن انسان کی تربیت کے لیے آیا. قرآن مجید نے بہت سے نمونے پیش کیے, مثلا بہت سے لوگ زمانے جاہلیت میں اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے, کہتے تھے کہ اگر ہم یہ اولاد ہمارے یہاں رہیں گی تو ان کے کھانے اور پینے کا بندوبست کون کرے گا. وہ اپنے اس گناہ کی توجیہ یہ کرتے تھے کہ چونکہ کھانا اور پینے کا انتظام ہم کرتے ہیں, لہٰذا ان کے کھانے اور پینے کا کون انتظام کرے گا, انہیں ہم قتل کرتے ہیں. یا زمانے جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, اور کہتے تھے کہ چونکہ اگر بیٹیاں رہیں گی تو جب جنگ ہوگی تو یہ اسیر ہو جائیں گی, اسیر ہو جائیں گی تو اس کے معنی یہ کہ ہماری عزت چلے گی. یہ گناہ کی توجیہ کرتے تھے. یا مثلا مشرکین خود اپنے شرک کی توجیہ یہ کرتے تھے,
قبلہ ایک منٹ رہتا ہے,
مشرکین بھی اپنے شرک کی توجیہ یہ کرتے تھے کہ ہم جس مذہب کے اوپر ہیں اس مذہب کو پہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو بھی دیکھا ہے, لہٰذا ہمارے آبا و اجداد چونکہ اس دین کے اوپر رہے ہیں لہٰذا ہم اس دین کے اوپر ہیں. لہٰذا یہ گناہوں کی توجیہ کرنے کے بجائے انسان خود آئے, اپنے اس عمل کی اصلاح کریں.
جی, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ.
پروردگار جو ہے وہ مغفرت کا وعدہ کر رہا ہے,
اس میں کوئی شک نہیں ہے. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم توبہ کرنے والوں, میں سے بالکل توبہ نصوح جس کا قرآن میں ذکر ہے. ناظرین, بہت بہت شکریہ, آپ کا بھی ہمارے ساتھ رہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اور سورہ فتح کے بعد جو سورہ ہے, سورہ غالباً عنکبوت, سورہ حجرات ہے, جس کی تفسیر یا اس کا تعارف لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں گے. اللہ حافظ. اللہ شکر.